Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Mishnari, wise number
789. سب سے پہلے آپ کو اور دنیا بھر کی تمام جماعتوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پہ میں حضرت امام کی آج کی اس سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. سن مرا جی جگا جگا تیرو تھان تھانو تر تیرو تھان تھانو تر ہم دل سن باپ شاہ کریم صلوات علیہ حضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دین دارو آج یہ خوشی کا موقع دنیاوی حساب سے حضر امام کی عمر 54 برس کی ہوئی, جسمانی طور پہ ہر امام ہمیں زمانے کے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں, اس لیے کہ ہر زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے جدا ہوتا ہے اور زمانہ بدلتا رہتا ہے, اچھائیوں میں بھی برائیوں میں بھی, دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی. انسان کو قدم قدم کے اوپر ہدایت کی ضرورت ہے. یہ جو نور ہے جس کو ہم نور امامت کہتے ہیں, نور کو موت نہیں, نور پیدا نہیں ہوتا, جنم نہیں لیتا, نور کا کوئی باپ نہیں, نور کی کوئی ماں نہیں, نور ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اب یہ ضرورت پڑی کہ انسانوں کے اندر انسانوں جیسا ایک جسم ہو جو انسانوں جیسی زبان بولتا ہو تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر اپنے نور کو ایک انسانی جامہ پہنایا جس کو ہم نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں. ہم اگر وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک کے اندر وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم نے ہمیں سمجھائی ہیں ہم ان کی اگر مطالعہ کریں اور وہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں پیروں کے گنان بہت مدد کرتے ہیں, کیونکہ پیر جو تھے وہ آل رسول تھے, حضرت امام آل رسول ہیں, اور پیر جو تھے وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتے تھے. کبھی بھی کوئی پیر حضرت امام کی فیملی میں سے باہر پیری جومے کا دھنی نہیں بن سکتا. یہ اور بات ہے کہ امام رحمت کر کے کسی مرید کی وفات کے بعد اس کی حاضری اور زندگی میں نہیں مگر اس کی وفات کے بعد اس کی عبادت اور خدمتوں کا دھیان رکھ کے اس کو پیر کا درجہ دینے جیسے کہ سبز علی مشنری کو یا وزیر اسماعیل گاندھی کو. اس طرح ہمارے اتہاس میں ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کی روحیں آئیں کہ جو موت کے بعد اس درجے پہ پہنچیں مگر جو پیر جس کو ہم جامعہ کا پیر کہتے ہیں حضرت امام جامعہ کے پیر ہیں. حضرت امام 49 امام ہیں لیکن 50 پیر ہیں اور امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنی ول میں اس چیز کا ذکر کر گئے ہیں کہ میں شاہ کا اور پیر کا دونوں جامعہ میں اپنے پوتے کریم کو دیتا ہوں. میری عرض یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بعض ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو ہم اچھی طرح سمجھتے نہیں حالانکہ ہم جانتے ضرور ہیں. حال ہی میں نے کسی جگہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی ہے. یعنی خدا کہتا ہے کہ میں ہر حالت میں رحم کروں گا اگرچہ خدا عادل بھی ہے. اور رحمت اور عدل یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اگر وہ عدل کرے گا تو مطلب کہ رحم نہیں ہے اور اگر وہ رحمت کر رہا ہے تو پھر عدل کی بات ہی نہیں ہے. وہ جبار و قہار بھی ہے, زبردست ہے اور سزا دیتا ہے لیکن رحمان و رحیم ہے, رؤوف ہے, غفور ہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے محمد کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا. ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ محمد واز دی پرسونیفیکیشن آف مرسی آف اللہ. خدا تعالیٰ کی جو رحمت تھی اس کو اللہ نے محمد کی شکل میں پیدا کیا. رسول پاک نور تھے مگر زندگی کے اندر بھی انسانی شکل کے اندر بھی خدا نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. اور صرف اس دنیا کا نہیں, خدا نے جس قدر بھی دنیا بنائی ہے وہ تمام جہانوں کا تمام عالموں کا رحمت للعالمین تھا. خدا نے ایک اور بخشش کی محمد کے اوپر, خدا نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے خود کی ذات کے دو نام, ایک تو رؤوف ایک رحیم, یہ دو نام بھی محمد کو دیے کہ محمد جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے. خدا تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بخشی کہ بندوں کے اوپر رحم کیا جائے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ جب وہ نگاہ ڈالتا ہے سوکھی چیز کے اوپر تو ہری ہو جاتی ہے. ہری چیز تو ہے ہی ہری. پھر صدر دین کہتے ہیں اے میرے مالک, ہریا تو ہریا, سوکھا بھی ہریا, جو ہووے نظر تمہاری. لیکن میں نے جو پہلا پاٹھ بولا, اے مولا جگا جگ سے ٹائم ام میموریل, وہ وقت کے جس کو ہم گن نہ سکیں, اس زمانے سے ہمیشہ سے سمجھ لو تیرا جو تخت ہے وہ موجود ہے. ستھان کہتے ہیں جہاں انسان بیٹھا ہوئے اور اس کا مخفف بنایا تھان. جگا جگ تیرو تھان تھانوتر. تھانوتر کا مطلب قائم رہنے والا, جو ہمیشہ اسی جگہ رہے, بدلا نہ جائے. اے مولا زمانے زمانے زمانوں سے تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے ہمارے دل کے اندر. میرے مولا تو ہمیشہ سے بسا ہے. جو مومن ہیں وہ مولا کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. رسول اکرم فرمایا کرتے تھے قلب المومنین عرش اللہ, مومنوں کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو, اور تخت کے اوپر ایک کرسی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی کرسی کا بھی ذکر کیا ہے, عرش کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے خدا کا جو عرش ہے, عرش تختے کو کہتے ہیں, پلیٹ فارم کو. آج فرشتوں نے اللہ کے تخت کو اٹھا رکھا ہے, آج فرشتوں نے, اور اس تخت کے اوپر خدا کی کرسی ہے. اور وہ کرسی اللہ فرماتا ہے تمام کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے, گھیرے ہوئے ہے. اب اگر وہ تخت کے اوپر کی کرسی تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ فزیکل حالت میں نہیں, مگر اتھاریٹیولی اس کرسی کے اوپر, یعنی خدا تعالیٰ جو بیٹھتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, اور یہ اس کی طاقت, اس کی اتھارٹی ہے کہ ہر شے اس کے قبضے کے اندر ہے, ہر شے. اب قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم دوسرے پاٹھ میں پڑھا کرتے ہیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور دیکھو عربی دان لوگ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں, ہر انسان کی زبان کے اندر جو گرامر ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کلہ کا لفظ لگا کے ہر وہ شے کہ جو پاسٹ میں ہو چکی, ہر وہ چیز کے جو اس وقت موجود ہے, چاہے وہ غائبانہ حالت میں ہے. دیکھو نا اس وقت آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, مگر لاہور تو ہے نا, بھلے آپ کی نظر کے سامنے نہیں. آپ اس وقت جماعت خانے میں بیٹھے ہیں, لیکن دوسرے جماعت خانے بھی ہیں جو آج اس وقت آپ کو نظر نہیں آتے, مگر وہ حاضر ہیں. اس طرح سے اس کلہ کے لفظ کے اندر وہ تمام شے کہ جو پاسٹ میں ماضی میں ہو چکی, وہ تمام شے جو اس وقت حاضر موجود ہے, اور وہ تمام شے کہ جو آئیں گی ایک سیکنڈ کے بعد سے لے کے حساب بگڑ کے ٹائم پر جس کا کوئی اینڈ نہیں, یہ تمام چیزیں حصار کی گئیں حضر امام کے اندر. لفظ مبین خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے, خدا کے ناموں میں ایک اور نام ہے ظاہر, الظاہر والباطن. خدا ظاہر ہے, ظاہر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہیں مگر ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتی. دیکھیے ہوا ظاہر ہے مگر ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے, محسوس کر سکتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہیں اور جیتی ہیں, جیسے کہ بیکٹیریاز ہیں, جراثیم ہیں, موجود ہیں. ہم ہوا اپنے سینے سے باہر نکالتے ہیں تو ہماری ہوا کے اندر بہت سے جراثیم ہیں جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے, سوا کہ ہم تھوک لگا کے اور اس کے اوپر مائکروسکوپ لگائیں تب ہم کو دکھتا ہے کہ ہماری تھوک میں بہت سے جراثیم ہیں. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں لیکن دکھتی نہیں, جیسے کہ خدا فرمایا الظاہر ہے, ظاہر لیکن نہیں دکھتا. لیکن المبین کا جو لفظ ہے خدا تعالیٰ کی صفت میں, اس کا مطلب ہے آنکھ سے دکھے. اور یہاں لفظ ہے امام مبین, امام جو تمہارے آگے ہے. امام لفظ کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں, مگر یہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں آنکھ سے دکھے. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے نور کو پرسونیفائی کیا, محمد کے اندر رحمت رکھی پرسونیفائی کیا, اور علی کو خدا تعالیٰ نے علم و قوت عطا کی. علم و قوت, اس لیے رسول اکرم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ علی سے پوچھ لو جو بھی تمہیں پوچھنا ہے, اور خود علی مرتضیٰ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پوچھ لو میرے سے جو کچھ پوچھنا ہے, پہلے اس کے کہ دیر ہو جائے. مولا علی فرماتے تھے جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کیا نا مدینہ تل علم و علی بابہا. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ علم دوست بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں. نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. شہر کے اندر آبادی ہوتی ہے, مکان ہوتے ہیں, قیمت والی چیزیں ہوتی ہیں, اور شہر کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی ہے جو دشمنوں کو اندر آنے سے روکتی ہے, چوروں کو آنے سے روکتی ہے. اس دیوار میں ایک دروازہ ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے, اور انہی کے لیے کھلتا ہے جو دوست ہوتے ہیں. علی کو دروازہ کہا گیا, یعنی علی جو ہے وہ محافظ ہے علم کا, اور اسی کو علم ملے گا, دروازہ اسی کے لیے کھلے گا کہ جو علی کا دوست ہے. جو علی کا دوست نہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, اور علی اسی کو وہ چیز بخشش دے گا کہ جس کے اوپر وہ راضی ہو گئے. مولا مرتضی علی فرماتے تھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے, اور یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو تو آپ نے سارا قرآن کی تلاوت کی, اتنا آپ کو ثواب ملے گا. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر تین دفعہ سورۃ الاخلاص کی اگر تلاوت کرو گے تو سارا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, ہم اسماعیلی ہر روز چار دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم اپنی تین وقت کی دعا میں تین دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. تو تین دفعہ فاتحہ اور تین دفعہ اخلاص پڑھ کے ہم نے چار دفعہ ہر روز پاک کلام کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا بے درکار ہے, کاہل الوجود ہے, اور وہ کوئی دعا نہیں پڑھتا تو اس نے اپنا کتنا نقصان کیا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے, اور جو کچھ بھی سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کی سات آیتیں ہیں. اس میں ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا فرماتے ہیں جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے, اور جو کچھ بھی بسم اللہ کی بے میں ہے تو سمجھ لو کہ اس بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں. کیا کمال کی حدیث ہے یہ مولا مرتضی علی کی. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا قرآن آ گیا, اور پھر فرمایا کہ سارے یہ قرآن کا لبے لباب جو ایسنس ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے, اور اس بے کا نقطہ میں ہوں. آپ کوئی بھی چیز لکھنا چاہو, پینسل یا پین لے کے, قلم لے کے, آپ جس وقت کاغذ کے اوپر قلم کو رکھو گے تو وہاں نقطہ ہو گیا. آپ اگر یوں ہی اٹھا لو لکھے بغیر تو نقطہ ہو گیا, لیکن آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے تو پہلے قلم رکھو گے وہ نقطہ ہو گیا. اب اس کو اردو میں لکھو, انگلش میں لکھو, گجراتی میں لکھو, جو چاہے سو لکھو, مگر پہلے نقطہ ہوتا ہے. یہ ہے اول, یہ خدا تعالی کی قوت اور اس کی ہستی کا ثبوت ہے. یہ جو بے ہے یہ علی ہے. اسی لیے مولا مرتضی علی کے پاس بے حساب ایسے لوگ آتے تھے کہ جو علم جاننا چاہتے تھے. کچھ ایسے بھی آتے تھے کہ جو امام کی مستی کرنا چاہتے تھے, مبادہ یہ اس کے منہ سے کچھ غلط چیز نکل جائے تو ہم اس کو پکڑ لے لیں. ایک یہودی آیا مولا کے پاس, بہت سے لوگ بیٹھے تھے, کہتے یا علی میں نے سنا ہے تم بہت علم والے ہو, حضور نے فرمایا تو بات کر کیا ہے؟ کہتا یا علی مجھے یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں اور کون سے جانور وب میں سے رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بکری جو ہے وہ رحم سے پیدا ہوتی ہے، گھوڑا رحم سے پیدا ہوتا ہے، مرغی ہے، پرندے ہیں، یہ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی کی نیت کیا تھی کہ مولا کو ایسا پیچیدہ سوال کروں کہ وہ کتنے نام لے گا، کہ بھئی گائے، بکری، بیل، ریش، ہاتھی وغیرہ، کتنے نام لے گا؟ کوئی نہ کوئی تو بھول جائے گا نا۔ اب اس کے خیال میں علم سیکھنے کی بات نہیں تھی، مولا کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، لیکن وہ دو جہان کا بادشاہ ہے۔ مولا مرتضی علی نے فی البدی کہا کہ دیکھ، جس کے کان یہ باہر ہیں وہ رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں، جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سارے جہان کی چیزیں اس میں آ گئی۔ جس کے کان باہر ہیں، جانور ہوئے تو انسان ہوئے، وہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جس کے کان نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہ ہے مولا کا علم۔ مولا مولا ہے۔ رحمت للعالمین محمد پرسونیفائیڈ ہے، خدا کی رحمت کو انسانی جامہ پہنایا خدا نے، اور وہ محمد رہے، اور خدا نے اپنے علم اور غلبے کو، یعنی طاقت قوت کو، اس قوت کے اندر جسمانی قوت بھی ہے، اس قوت کے اندر ذہنی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر روحانی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر نورانی قوت بھی ہے، جو انسانوں کے پاس نہیں۔ اس لیے اس قدر دن فرماتے ہیں میرے مالک، جگا جگ سے، یعنی ایسا وقت کہ جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا آغاز کیا تھا، تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے، اور ہمارے دل کے اندر تو ہمیشہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہم تمہیں پیار کرتے ہیں۔ حجی تم مرے من وسے شاتری بھوور سوامی سمی مرا گنان اکھرا شدھ پائی یا شاہ مانک موتی لال جواہر چن چن کنک لگائی۔ دیندارو، اگر آپ مانتے ہیں کہ امام سچا ہے، اور الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں ہمارا امام سچا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، تو امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں پیر صدر الدین نے گنان جو بنائے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، اور واللہ گنانوں کے اندر بے حساب علم ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی چیزیں جو اچھی طرح سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں گنانوں میں سے مل جاتی ہیں۔ میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ وہ بچے جو جوان ہو رہے ہیں، جیسے کہ حضرت امام نے آج ہم فرمان پڑھے مولا کی سالگرہ کے موقع کے، اس میں بھی فرمایا کہ جوانوں کو جن کی عمر کافی لمبی ہے باقی، ان کو اپنا علم سیکھنا چاہیے۔ قرآن شریف تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر لا ہے، قانون ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایک حصہ ہے اس میں قصے کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں، اس کے اندر کہانیاں دے کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں، اور جو تیسرا حصہ باقی ہے وہ نہایت ہی مشکل ہے، اور یہی حصہ حقیقت میں روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی تیسرے حصے میں جس کو عام طور کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ الفاظ بھی مشکل ہیں اور اندر جو راز بھرا ہوا ہے وہ بھی مشکل ہے, اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں, صرف راسخون فی العلم جو ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور بات بھی سچ ہے, 1400 برس کے اندر ہزاروں بڑے بڑے علماء اور مجتہد پیدا ہوئے, علامہ پیدا ہوئے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی, مگر آج تک قرآن شریف کی حقیقتوں تک کوئی پہنچ نہ سکا. ترجمہ کر دیتے ہیں, تفسیریں اپنے مطلب سے کر دیتے ہیں, مگر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. آل رسول میں ہمارے امام اور پیر رہے, انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں. ایک دو وعظوں کے اندر کے 10-20 وعظوں میں بھی اپنے مذہب کی حقیقتیں ساری نہیں آ سکتی. صرف ایک ایک ٹاپک لیا جائے سمجھانے کے لیے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. آج ہمارے حضرت امام کی جسمانی برتھ ڈے ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ نور نہ مرتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے, نور ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اب نور ہی نور ہوئے تو ہم کو ہدایت کون دے دے, کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ نور کی زبان سمجھ سکیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ رسولوں کی طرح نبیوں کی طرح ہم وحی حاصل کر سکیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خدا کے اشارے سمجھ سکیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری اندر کی چیز جو ہے, نور کی چیز جو ہمارے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے, ہم اس کو روشن کر سکیں. ہم تو مجبور ہیں, کمزور ہیں. ہمارے لیے تو ہر وقت ہر وقت ہر لحظہ ہر قدم کے اوپر ایک مرشد کی ضرورت ہے, ہر زمانے کے اندر. 1934 میں کانپور گیا. اس وقت میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا, امتحان دے چکے تھے تو ہم گھومنے لیے نکلے چند دوست. میں 11 برس کی عمر سے واضح کرتا ہوں, اور اس وقت بھی میں جہاں جاتا تھا آواز کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ عید آنے والی تھی 2-3 دن کے بعد. ہم جب ناگپور اسٹیشن پہ اترے تو ہم اسٹیشن سے باہر نہ نکل سکے, پتہ لگا کہ کرفیو آرڈر لگ گیا ہے. ساری رات اسٹیشن پہ بیٹھے رہے, صبح 7 بجے کرفیو اٹھا تو باہر گئے. اب مجھے جستجو ہوئی کہ کرفیو کی بات کیا تھی, تو پتہ لگا کہ عید آنے والی ہے. 1934 کی بات کرتا ہوں, اس بات کو 56 سال ہو گئے ہیں. پتہ لگا کہ عیدگاہ کے اوپر جو منتظمین تھے انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگانے کا بندوبست کیا, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا ہندوستان میں کہ پبلک کے اندر عید نماز پڑھانے کے لیے اور خطبہ پڑھانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا, جس کو ہم پبلک ایڈریس سسٹم کہتے ہیں. اب جس مولوی نے وہاں جا کے خطبہ پڑھنا تھا عیدگاہ پہ اور نماز پڑھانی تھی, اس کے اپوزٹ ایک اور ملا صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کے اندر شیطانی قوتیں ہیں, اس لیے اس کے اندر نماز اذان یا کوئی بھی اللہ رسول کا نام لینا یہ کفر ہے. اب اس کے کچھ آدمیوں نے ان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا, گرما گرمی ہو گئی, چاقو مار دیا, ایک آدمی مر گیا, 10-20 زخمی ہو گئے, ہلڑ ہو گیا. گورنمنٹ نے کرفیو امپوز کر دیا. میں اس وقت بھی ہنسنے لگا, دیکھو تو صحیح, ایک ملا کہتا ہے جائز ہے, دوسرا ملا کہتا ہے جائز نہیں. اب جو کبھی ہم ہوئے تو ایک مشنری کہتا ہے کہ ہاتھ کھلے رکھ کو تم نماز پڑھو, دوسرا مشنری کہتا ہے کہ نہیں ایسا رکھو, تو دو مشنریوں کے تنازع میں ہماری جماعت میں کبھی جھگڑا نہیں ہوئے گا. کیوں نہیں ہوئے گا؟ ہمارا مالک سیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ دے گا کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے, سب کے سر جھک جائیں گے. ہمارے ہاں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اسماعیلی مذہب میں کبھی بھی دو پارٹیاں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نکل جاوے مذہب چھوڑ کے, لیکن مذہب کے اندر رہ کے دو پارٹیاں ہو نہیں سکتی. ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی, یا تو حضرت امام کو مانو یا نکل جاؤ. لیکن جماعت کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا, ہمارے مذہب میں نہیں ہو سکتا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ 2000 سولجروں کے ساتھ اور ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مولا آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے کرمان کی گورنری چھوڑ کے اور بلوچستان کے رستے سے ہندوستان چلے آئے, کیونکہ ایران کا اس وقت جو بادشاہ تھا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا سالہ تھا, وہ فتح علی کاچار کا لڑکا تھا اور اس کی بہن حسن علی شاہ ماں باپ کی بیوی تھی, مگر وہ جو وزیر اعظم جو آکاشی تھا اس نے یہ شوشہ چھیڑ دیا اور دھنوئی اور سالے کے درمیان دشمنی کرا دی. مولا کو یہ پسند نہ آیا کہ میں اپنی بیوی کے بھائی کے سامنے لڑوں, مولا نے ایران چھوڑ دیا. مگر یہ ایک بہانہ تھا, پیروں سے کیا ہوا وعدہ تھا 500 برس پہلے, یا مولا تو ہندوستان آ جمپو دیپ میں آ, اور مولا نے کہا میں آؤں گا, وعدہ کیا 500 برس پہلے اور آیا. یہاں چھوڑ کر میں آپ کو بات سناؤں, 1954 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں, آج جس کو ہم زائر کہتے ہیں, اس وقت وہ بیلجین کانگو تھا اور روانڈا بورونڈی اور زائر, یہ تینوں ملک کانگو کہلاتے تھے, بیلجین سرکار اس کے ماسٹر تھے اور ہماری جو کاؤنسل تھی اس کا ہیڈ آفس اوزمبورا میں تھا جس کو آج بجومبورا کہتے ہیں. کاؤنسل کا پریسیڈنٹ کاؤنٹ حسن علی راجن گزر چکے ہیں, مولا کی رحمت میں پہنچ گئے, ایک جماعتی کام کے لیے ملنے گئے. بعد میں عرض کی خداوند, میں ایک عرض کرتا ہوں, کیا ہے عرض کی خداوند, آپ ایسٹ افریقہ بہت دفعہ آئے, مڈغاسکر گئے, موزمبیک گئے, لیکن ہمارے پاس آپ کبھی نہیں آئے, خداوند آپ کانگو پدھرا منی کرو. مولا فرمایا حسن علی ہم ضرور آئیں گے, انشاءاللہ ضرور آئیں گے. تو ادھر کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگ جی بیٹھے تھے, کہا خداوند کیسے جائیں گے, ادھر کچے رستے ہیں, ایئرپورٹ بھی کچی ہے اور چھوٹے چھوٹے 2 یا 4 پیسنجر کے پلین اترتے ہیں, خداوند اس میں تو آپ مسافری نہیں کر سکو گے. عبداللہ ہم جب ہی جائیں گے انشاءاللہ بڑے پلین اتریں گے, بڑی ایئرپورٹ ہوئے گی. 54 کا وعدہ 58 کے اندر شاہ کریم حضر امام نے پورا کیا, بڑے پلین میں آیا اور ٹار میں کیے ہوئے بہت اچھے رستے بھی تھے اور ایئرپورٹ بھی بہت اچھی تھی. وعدہ کیا سلطان محمد کے زمانے میں, پورا کیا شاہ کریم کے زمانے میں. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ابھی ابھی کہی لنک آپ کو, کہ نور جو ہے وہ ہمیشہ قائم ہے, بدن ہے وہ کپڑے کی طرح ہے بدلتا رہتا ہے, امام ایک ہی ہے, امام ایک ہی ہے. اگر مولا مرتضی علی 1400 برس پہلے چھنگنا قد بھرا ہوا بدن, بال نکلے ہوئے, بھوئے مولا کی دونوں مل جاتی تھیں, گول داڑھی تھی, یہ کانوں کی لویں تھیں, یہ ایسا ملی ہوئی تھی ساتھ, میں نے علی کا آپ کو حلیہ بتایا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام لمبے قد کے تھے, خوبصورت تھے, بھرے ہوئے شانے تھے اور حضور کی آنکھیں اپنے نانا مبارک سے ملتی تھیں, رسول اللہ کی جو آنکھیں تھیں وہ ایسی تھیں پتہ لگتا تھا کہ ابھی سو جائیں گے, ابھی سو جائیں گے, ابھی سو جائیں گے, غنا میں رہتی تھی آنکھیں. نبی کریم عموماً باتیں کرتے تھے تو نگاہ نیچی ہی رہتی تھی, کبھی کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو انسان کا کلیجہ ہل جاتا تھا, اندر ایک قسم کی کرنٹ لگ جاتا تھا. تو ہر زمانے کے امام کے الگ الگ حلیے ہیں مگر نور ایک ہی ہے. میں نے کل پرسوں کی درواز میں کہا ہمارے مذہب کے بہت سیکرٹ ہیں مگر کوئی ڈھونڈنے والا چاہیے. اب ہم جب نماز حاضر امام کے نام لیتے ہیں نماز میں, یعنی دعا میں, دعا اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, تو جب آتا ہے بحق مولانا علی, بحق کے مولانا الحسین, مولانا الزین العابدین, مولانا محمد الباقر, عام طور پہ آپ اس وقت کیا کہتے ہو, کیا سوچتے ہو جب اماموں کی پٹھیاں, اماموں کے نام, پاک اماموں کے نام, ارے وہ امام کا نام لینے سے ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے. امام کا پاک نام ہے. پاک تو صاحب جنو نام چھے تین جمپی ایسا سا اسا سا دور ماں دیکھو دل ماں ہے وسیج ماں چمپا پھول ماہ واس. مولا کا نام پاک ہے. سب چار برس پہلے جب یہ امریکہ گئے تو مولا نے اسٹوڈینٹس کو فرمایا تم لوگ بہت بیزی ہو, شام کو کلاسز ہوتی ہیں, دن کو بھی تمہارے بہت سی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, کبھی کبھی تم کو فرصت نہیں ملتی دعا پڑھنے کی, لیکن جب بھی دعا کا ٹائم آوے تو مجھے یاد کر لیا کرو. ایک سیکنڈ لگتا ہے میرا نام لینے میں, ایون اے فریکشن آف اے سیکنڈ, تو تم کو دعا کا فائدہ ملے گا. پھر جب بھی ٹائم ملے دعا پڑھ لو. مولا کا نام لینے میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی دیر بھی نہیں لگتی, زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں, ہم اپنے دل میں اس کا نام لے سکتے ہیں. مگر وہ نام لینے سے ہم پاک ہوتے ہیں. یہ تمام امام جو ہیں وہ پاک ہیں. ہم جب امام کی پٹھیوں میں نام لیتے ہیں تو دینداروں اگر آپ چاہو, اگر آپ چاہو, یہ چاہنا صرف اتنا نہیں کہ میں ایسا چاہتا ہوں, یہاں چاہنے کا مطلب کچھ اور ہے. آپ اس کے لیے تیار بنو. تو جب مولا علی کا نام لیا جائے تو مولا علی کی پکچر آپ کو نظر آئے, جب حسین کا نام لیا جائے تو مولانا حسین کی فوٹو آپ کو دکھائی جائے, جب امام وفی احمد کا نام لو تو امام وفی احمد کی فوٹو دیکھو. آپ تمام 49 امام, حضر امام دنیا بھانے بھرے نا کدھر ہے, اس وقت اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکو. ہماری جو دعا ہے وہ ہمارے مذہب کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی طرح ہے. دو چیزیں, دسوند اور دعا, ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہیں. اگر ہم ان فاؤنڈیشنز میں پورے ہوئے تو ہمارے یہ لاکھوں بھائی جو رشیا میں, چین میں اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, جنہوں نے ہزار سال سے کبھی حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا, ہزار سال سے ان کے پاس کوئی ایسا پیر بھی نہیں گیا ہے, ان لوگوں نے اپنا ایمان ہزار سال سے سلامت رکھا, باپ سے بیٹے کو, بیٹے سے بیٹے کو, بیٹے کے بیٹے سے, آج ہزاروں سال سے یہ اپنا ایمان سلامت رکھ بیٹھے. میں بسا اوقات ان کے اندر گیا ہوں, ان کے ساتھ عبادتیں کی ہیں, ان کے ساتھ دعائیں پڑھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. بعض جگہوں کے اوپر تو یہ جماعت خانے میں آتے ہیں, جس کو عام طور پہ جماعت خانہ کہتے ہیں, کوئی بڑی جگہ پہ نہیں تو خانقاہ کہتے ہیں, درگاہ کہہ دیتے ہیں. شام کے وقت میں ایران کے شمالی علاقے کی, کہ جو ایک طرف افغانستان سے دوسری طرف رشیا سے ملا ہوا ہے, ان علاقوں کے اندر میں گیا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں. شام کو ساری جماعت آ جاوے, چھوٹا سا گاؤں ہے, سارا گاؤں اسماعیلی ہے, عورت مرد بچے بال سب شام کو جماعت خانے آتے ہیں, اور پھر ادھر آ کے وہ لوگ اپنی زبان کے اندر قصیدے پڑھتے ہیں, پھر دعا پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر مکھی یا کمڑیا کچھ تسبیح نکالتے ہیں. کھڑے ہو کے جب تسبیح نکالتے ہیں تو میں حیران ہوا, مکھی کی تسبیح زمین تک لگتی تھی, بلکہ زمین پہ پھیلی ہوئی تھی. بعد میں پتہ لگا 501 دانے کی تسبیح ہے, اور ساری جماعت کھڑی ہے, یا علی یا علی, اس رفتار سے 500 دانے نکالو تو گھنٹہ لگ جاتا ہے, سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے. عورتیں بھی کھڑی ہیں, مرد بھی کھڑے ہیں, بڈھے بھی کھڑے ہیں. کیا ان لوگوں کا ایمان, کیا ان لوگوں کی محبتیں. پھر جب گنان بولتے ہیں یعنی قصیدہ پڑھتے ہیں تو ایک پانچ مکھی صاحب پڑھیں گے, ایک کمڑیا صاحب پڑھیں گے, اگر وہ پانچ ختم ہو گئے تو واپس ریپیٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ساری جماعت باری باری ایک ایک پاٹھ ایک ایک شعر پڑھے گی, اور گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں اس کو انکریج کرتی ہے تو بھی بول, تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں وہ دو تین چار برس کا بچہ بھی یہ قصیدہ بولتا ہے, دعا کرائی جاتی ہے. بعد میں جو جوان ہیں وہ چلے جاتے ہیں, بڑی عمر کے جو دادے دادیاں نانے نانیاں ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے بھی رات گزاری ہے. چادر لے آتے ہیں, کمبل لے آتے ہیں اور گھٹنے اونچے کر کے لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح ساری رات بیٹھتے ہیں. کوئی لمبا پاؤں نہیں کرتا, کوئی سوتا نہیں ہے, ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے, انہوں نے ظاہری طور پر امام کو کبھی دیکھا نہیں ہے. ارے بعض علاقوں میں انہوں نے حضرت امام کی فوٹو بھی نہیں دیکھی, مگر ان لوگوں کا ایمان کیسا. ان لوگوں کو دیندارو, ہماری جو دعا ہم روز کی پڑھتے ہیں ان دعا کے اندر ان کو دیدار ہوتا ہے, دعا میں ان کو دیدار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جب امام کی ہم پٹھیاں پڑھتے ہیں یہاں ان کو دیدار ہوتا ہے. جب امام کی نام آویں تو آپ اس کے اوپر صلوات پڑھو. ابھی اس کے اوپر صلوات پڑھنے جائیں گے تو تین چار نام نکل جائیں گے. تو پھر جب نام لیا جائے مولانا علی, آپ جلدی سے دل میں کہو علیہ السلام, یہ سلام ہے نبیوں اور اماموں کے اوپر. مولانا زین العابدین علیہ السلام, مولانا جعفر صادق علیہ السلام, مولانا ابو ذر علی علیہ السلام, مولانا المستنصر بلا علیہ السلام, آپ یہ 50 ناموں کے اوپر, اور اس کے پہلے ہم نے پنجتن پاک کا نام لیا تو یہ 50 اور وہ 55, اور ایک دفعہ پہلے پاٹھ کے اندر بھی درود آتا ہے. اگر ایک دعا میں ہم 56 دفعہ درود پڑھیں تو تین دعاؤں کے اندر آپ خیال کر لو کہ 168 دفعہ 168 ٹائمز ہم روز درود پڑھیں, کیسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے یہ. اور درود وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ تم صلوات بہت پڑھو تاکہ تمہارے دشمن دفاع ہوئے, تمہیں طاقت ملے, دن و دنیا کے اندر بلند بنو, اور جب گزر جاؤ تو بہشت کے دروازے تمہارے لیے خوش آمدید میں کھلے ہوئے. صلوات ہمارے مولانا حضرت امام کی روحانی مہمانی ہے, علی نبی کی مہمانی ہے, علی نبی کا نور شاہ کریم صلوات اللہ حضرت امام ہے, یہ علی نبی کا نور ہے. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں, اسلام کے اندر نبی کے زمانے میں بھی ایک گروپ نہیں تھا, 100% تمام مسلمان نبی کی حیاتی کے اندر بھی یک جہت نہیں تھے. نبی کی حیاتی کے اندر بھی کم از کم 2 یا 3 گروپ تھے, اس وقت ان کے کوئی نام نہیں تھے, مگر پھر بھی خدا تعالی نے بھی اس بات کے لیے قرآن پاک میں فرمایا, خدا نے 2 قسم کے نام مومنوں کے رکھے, جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ان کو خدا نے مسلمین کے طور پہ یاد کیا ہے, مگر جو مذہب میں عبادت میں اتر گئے اور جن کا یقین بالکل کامل تھا ان کو خدا نے مومنین کے لقب سے یاد کیا ہے. خود خدا تعالیٰ نے امت محمدی کے اندر 2 قسم کے فرقے کیے ہیں, ایک مومنین کے ایک مسلمین کے, لیکن ایک تیسرا فرقہ بھی ہے اور وہ بھی قرآن پاک میں خدا نے فرمایا, ان کا نام تھا منافقین, کہ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ضرور مگر زبان سے جان بچانے کے لیے, گردن بچانے کے لیے, یا غنیمت کے مال میں حصہ لینے کے لیے, ان کے دلوں کے اندر نہ اسلام تھا نہ ایمان تھا, ان کو خدا تعالیٰ نے منافقین کہا ہے. تو خود اللہ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر 3 قسم کے فرقے اسلام کے اندر مانے ہیں. اللہ کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مسلمین بھی تھے, مومنین بھی تھے, منافقین بھی تھے. رسول اکرم کہتے ہیں مومن کی نشانی بتاتے ہیں. نبی فرمایا حب العلی ایمان. ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت. حب العلی ایمان بغضہ کفر و نفاق. جو علی سے بغض رکھتا ہے یعنی علی کو برا سمجھتا ہے, فرمایا یہ کفر اور نفاق ہے. یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے, ہی ایمان کی نشانی ہے. 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ دارالسلام آئے, جہاں میں نے 40 برس نکالے. مولانا امام سلطان محمد شاہ تخت پر بیٹھے, کہتے ہیں میں اتنے دنوں سے تم کو دنیاوی اور تمہارے بزنس اور اکنامک باتوں کی اور تمہارے رہنے کے مکانوں وغیرہ کی دنیاوی ترقی کی باتیں کرتا رہا, لیکن آج میں تم کو ایک مذہبی فرمان کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب چیزیں آ گئی. مولا فرمایا علی نبی کے گدی پہ بیٹھے ہوئے جو حضر امام ہے اس سے محبت رکھو تو ساری جتنی بھی مذہب کی یعنی ہمارے اعمال ہیں وہ اس میں سما گئے. مولانا حضر امام سے محبت, اور یہ محبت جو ہے حضر امام کی, خدا کہتا ہے محمد کو ان کو کہو کہ میں نے رسول بن کے تمہیں دین اسلام سے روشناس کرایا. قل ان کو کہو لا اسالکم اجر رسالت. اے محمد مسلمانوں کو کہو کہ رسول بن کے میں نے تمہاری جو خدمت کی, تمہیں کفر سے اندھیرے سے نکال کے میں نے تم کو نور دکھایا اور اسلام دین بتایا, مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے, مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے الا سوا اس کے کہ مودت الفی القربا, میری جو اہل بیت ہے اس سے محبت رکھو. نبی فرماتے ہیں کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میری جو اہل بیت ہے اس سے محبت رکھو. خود خدا بھی اہل بیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے. ہم تو بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم اسماعیلی فرقے کے اندر, اس طریقت کے اندر, رسول پاک کے بتائے ہوئے اس دین کے اندر, رسول پاک کی بتائے ہوئی روایات کے اوپر ہم اسماعیلی چلتے رہے. میری وازوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ایسا آتا رہا کہ رسول اکرم دسوند لیا کرتے تھے, دعا فرمایا کرتے تھے, رسول اکرم مہمانی قبول کرتے تھے, دعا فرماتے تھے. رسول اکرم نے خود ناندی بھی کی ہے, جو کہ لفظ ناندی برابر نہیں ہے, عربی زبان کے اندر نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو, مگر ہم نے اس ورڈ کو اپنے اسماعیلی طریقے کے اوپر بنا لیا ہے. نادی سے ہم وہ مراد کرتے ہیں کہ جو حضرت امام کی مہمانی ہم اپنے گھروں سے کھانے پینے یا جنسیات کے اندر ہم لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم کپڑے لے آتے ہیں, کبھی کبھی زیور لے آتے ہیں, یہ مولانا حضرت امام کی مہمانی کے طور پہ ہے. تو جو شخص نادی کرتا ہے نا, حقیقت میں اس کو نادی کہنا چاہیے, اور نادی جو ہے یہ تو مہمانی ہے. تو آکشن کرنا وہ چیز کے جو راہ خدا میں بخشی دے دی جاوے, رسول اکرم نے نادی بھی کی ہے. ایک آدمی آیا, جب موقع ملا تو عرض کی یا حضرت میں سخت پریشان ہوں, بہت غریب ہوں, 2-3 دن سے کھایا بھی نہیں, آپ میرے اوپر رحمت کرو, مجھے کچھ مدد کرو. حضور نے فرمایا بھیک مانگنا اسلام میں جائز نہیں, محنت کرو, کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہتے سرکار کچھ نہیں, یہ میری ایک روا ہے, یعنی چادر کی طرح کمبلی جیسی تھی. حضور نے فرمایا اور کچھ؟ کہتے سرکار اور کچھ نہیں, ایک لنگی کی طرح تہمت باندھا ہوا تھا. حضور فرمایا یہ اوپر کی چادر لاؤ. حضور نے وہ لے کے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا کہ میں اس کی بولی بولتا ہوں, آکشن کرتا ہوں. تو 3-4 آدمیوں نے چونکہ رسول پاک کا ہاتھ لگا تھا تو اس کی قیمت سے زیادہ اس کو قیمت آفر کی گئی. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ حاضر امام کی باتیں بتاتا رہتا ہوں. رسول اکرم کے ہاتھ لگے تو جتنی قیمت کے وہ لائق تھی اس سے زیادہ کی قیمت پہ وہ بکی. حضر امام دارالسلام آئے 1966 میں. عموماً مولا ایسا نہیں کرتے, لیکن اس دن کوئی خاص مقصد ہوگا مولا کا. مولا اٹھتے وقت یعنی جا رہے تھے تو مہمانی کا فروٹ کا بڑا تھالا پڑا تھا, اس کے اوپر انگور پڑے تھے. حضر امام نے ایک انگور توڑا منہ میں ڈالا, مولا تو چلے گئے. اب جماعت پیچھے پڑ گئی مکھی صاحب کے کہ مکھی صاحب یہ انگور کی نان بھی کرو, کیونکہ اس میں سے ایک دانہ حضر امام نے کھایا ہے, حضر امام کا ہاتھ لگا ہے. رسول خدا نے وہ روا بیچی, وہ جو کمبلی جیسی چادر جیسی تھی اس کی قیمت اتنی نہیں تھی, لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے, توقیر و عزت کی وجہ سے لوگوں نے اس سے زیادہ پیسے دیے. اب یہ انگور زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے اندر 100 یا 125 شلنگ کے تھے. تو ایک دادی کرنے والے نے مکھی کے کہنے سے وہ سارا اتنا بڑا گچھا اٹھایا, تو اس کی ناندی شروع ہوئی. تو کسی نے کہا مکھی صاحب یہ تو ایک آدمی لے جائے گا. تو مومنوں پھر مکھی صاحب نے 5-5 دانے کیے, 5-5 دانے. اب 5 دانے 100 روپے میں, 100 شلنگ میں, 125 شلنگ میں, 150 شلنگ میں. یہاں پیسے کی بات نہیں تھی, یہاں بات یہ تھی کہ اس دھنی نے ہاتھ لگایا, اس میں سے ایک دانہ کھایا ہے. یہ محبتوں کی بات ہوتی ہے جو ہم اسماعیلی زیادہ جانتے ہیں. دوسروں کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں تو جانے کیا. جس نے ماں نہیں دیکھی, باپ نہیں دیکھا, اس یتیم بچے کو کیا پتا لگے کہ ماں اور باپ کا لاڈ پیار کیا ہوتا ہے. وہ تو فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اور ادھر ادھر کھا پی لیتا ہے. لیکن جو بچہ اور ماں اور باپ والا ہے, اس کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کو ذرا سی بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے دنیا کی یا دین کی تو حضر امام بے چین ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتا ہے. مولانا سلطان, مولانا حضر امام ادھر تھے کراچی کے اندر 1964 کے اندر, دسمبر کی بات ہے, 26 دسمبر کو حضر امام کا ادھر کا پروگرام 2 دن اور تھا. مولا ادھر سے ادھر آ گئے نیروبی کے اندر. نیروبی کو آزادی ملی 2 برس ہوئے تھے, اور وہاں کے رہنے والے جو افریقن تھے انہوں نے ایشین کو نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور چاہتے تھے کہ یہ نکل جائیں. بہت تکلیفیں ہو گئیں, بیپار بند ہو گئے, مارا ماری بھی کچھ ہوئی, بزنس کے لائسنس بند ہو گئے. ہماری جماعت اکھڑنے لگی, یعنی دل سے حساب سے بے چین ہو گئی, گھبرا گئے, ڈر گئے. مولانا حضر امام نیروبی پہنچے, کراچی سے سیدھا نیروبی آئے. جماعت کے درخانے کے اندر آ کے مولا کہتے ہیں میرے روحانی بچوں تم بالکل گھبرانا نہیں, میں بیٹھا ہوں, سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا, میں بیٹھا ہوں, ڈو ناٹ وری, آئی ول وری فار یو, تم فکر مت کرنا میں تمہاری فکر کروں گا. لاؤ تو دنیا کے اندر کون سا ایسا لیڈر ہے یا ماں باپ ہے جو اس طرح کہتا ہے, 1, 2, 4, 10 کی بات نہیں, ہزاروں کے لیے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آئی ول وری فار یو. کیونکہ وہ نور ہے, وہ مخلوقات کا دھنی ہے, وہ ہمارا مالک ہے, ہم نے اپنا سر اس کے پاؤں پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے بیعت کر کے تن من دھن جان مال آل اولاد سب اس کے پاؤں میں ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. اسماعیلی مذہب کی اگر ایسنس ہم کو سمجھ میں آ جائے تو اسماعیلی مذہب کی کوئی بھی چیز ہمیں حیران نہیں کر سکتی. ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفیوں سے ملتا ہے. ہم اپنے آپ کو صوفی نہیں کہلاتے, ہم باطنی کہلاتے ہیں. صوفی جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے اپنے آپ کو حذر کرتے ہیں. ترک موالات جس طرح ہوتی ہے وہ تارک دنیا ہوتے ہیں. ہم اسماعیلی نہیں, ہم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے. یہ کوٹ پتلون جو میں نے پہنا ہوا ہے, آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ کو کبھی خیال آیا کہ یہ ڈریس کس نے بنایا؟ زریاب نام کے ایک اسپینش اسماعیلی نے بنایا 800 برس پہلے. یہ اس کا ڈیزائن, وہ درزی تھا, اسماعیلی تھا. یورپ نے یہ چیز سیکھی, ہمارے اس اسماعیلی سے سیکھی. اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے اسپین میں آتے تھے. یورپ اس وقت بالکل جہالت کی حالت میں تھا. مسلمانوں کی حکومت کے اندر اسپین کے اندر جو رستے اور یہ جو ڈرینیج سسٹم وغیرہ تھا یورپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا اس وقت. یورپ نے جو کچھ سیکھا ہے مسلمانوں سے سیکھا ہے, اور مسلمانوں کے اندر جتنے بھی عظیم انسان پیدا ہوئے ان میں 60% یا 2/3 شیعہ تھے, اور ان شیعوں میں اکثریت اسماعیلیوں کی تھی. علم و حکمت کی بے حساب چیزیں ہم نے دنیا کو دی ہوئی ہیں. یہ آبزرویٹری عمر خیام نے پیدا کی. عمر خیام کے زمانے کے اندر وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے ایک ماؤنٹین کے اوپر ہل ٹاپ کے اوپر آبزرویٹری بنائی تھی اور اس نے بڑے بڑے سٹارز کی سٹڈی کی تھی. ایسی کئی ایک چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو ہم اسماعیلیوں نے دی ہیں. ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کے ہاتھ کے نیچے اس کی ہدایت کے اندر رہ کے دین و دنیا دونوں کمائے ہیں. اس لیے ہمارا مولا ہمیشہ ہم کو کہتا رہتا ہے دنیا اور دین کے اندر بیلنس رکھو, دنیا میں بھی آگے بڑھو دین میں بھی آگے بڑھو. اچھے کپڑے پہنو مگر ایسے اچھے نہیں کہ تم مغرور ہو جاؤ. اچھے مکانوں میں رہو, اس طرح مکان نہ بناؤ کہ تم جماعت خانہ بھول جاؤ. اچھی گاڑیوں میں جاؤ تو اس طرح مت رکھو کہ تم جب ہی جاؤ تو غریب اور اپنگ آدمی اپاہج آدمی لول لنگڑوں کو تم ہلکی نظر سے دیکھو. ہمارے مولا نے ہم کو دین بھی سکھایا دنیا بھی سکھائی. مولا کہتا ہے دنیا میں بھی آگے بڑھو دین میں بھی آگے بڑھو, مگر ہم دنیا میں تو بڑھتے چلے گئے. 11 برس کے بعد آیا کراچی کی جماعت کی خوشحالی دیکھ کے, کراچی جماعت کی آبادی دیکھ کے مولا کا شکر کیا. دل کو بہت تازگی اور خوشی ملی. بہت جماعت خانوں میں گھوما, ان کے مکانات دیکھے, لیکن دیندارو جماعت خانے کی حاضریاں گھٹ گئیں, خاص طور پہ صبح کی حاضری. حالانکہ جماعت خانہ سامنے ہے, جماعت خانے میں کوئی آدمی گنان بولے تو ہم سوتے سوتے سن سکتے ہیں, لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے ہم جماعت خانے جا کے مولا کو سلام کریں. میرے مالک تیری رحمتوں تیری بخششوں تیری دعاؤں سے آج میری یہ حالت ہے کہ گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھنے کی توفیق نہیں تھی, آج میرے پاس ایک ڈی ہائی اسٹو یا اسوزو گاڑی ہے. ہاں سوزوکی ہے اسوزو ہے یہ ہے وہ ہے. 50% آدمیوں کے ہماری جماعت کے گھروں میں 50% گاڑیاں ہیں. 60-70% جماعت کے اندر خود کے مکان ہیں. شاید پرسنٹیج میں 2-5 کی مسٹیک ہوتی ہوگی مگر اس کے قریب قریب ضرور ہے. ہمارا ڈریس بدل گیا, ہماری شکلیں بدل گئی, کھانا پینا بدل گیا, لیکن حضرت امام کی یاد تھوڑی گھٹ رہی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ صبح کی حاضری نہیں شام کو بھی حاضری گھٹ گئی, کیونکہ ہم شام کو بزنس کرتے ہیں. کئی لوگوں کے ساتھ میری باتیں چیتیں ہوئیں تو وہ کہتا ہے میں رات کو 11 بجے تک دکان پہ ہوتا ہوں. میں نے کہا پھر رات کو 11 بجے دکان پہ ہوتے ہو تو 12 سے لے کے 5 بجے کیا فٹ بال کی گراؤنڈ پہ ہوتے ہو؟ صبح آؤ. ہر اسماعیلی بچے کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ رات کو شام کے وقت آوے یا صبح آوے, جو کہ فرض یہ ہے کہ دونوں وقت آوے. دو وقت نہیں بن سکتا دینداروں, کم از کم ایک وقت ضرور اس مولا کو سلام کرنے کے لیے آؤ, اس کے گھر پہ آ کے اس کو سلام کرو. یا مولا میرا سر تیرے سامنے جھکتا ہے اس لیے کہ تو نے رحمت نوازشیں کی ہیں. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے, اس بات کو 150 برس ہوا ہے, اور امام نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا. پیروں نے مولا کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ یا مولا تو جمپو دیپ میں آ, اور وہ آیا. ایسا آیا کہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے وہاں سونا پسند کر لیا. حسن آباد بامبے کے اندر امام حسن علی شاہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں. ان کے رائٹ سائیڈ میں پراغا شاہ خلیل اللہ شہاب الدین شاہ کی یعنی پوترے کی قبر ہے, اور لیفٹ سائیڈ میں شہاب الدین شاہ کے فرزند سید ابو الحسن شاہ چھ مہینے کی عمر میں گزر گئے، ان کی قبر ہے. مولا ہندوستان میں آیا تو ادھر سو گیا. میں آپ کو ابھی تھوڑی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. مولانا اسم علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں نکلے تو اپنے بچوں کی حالت دیکھ کے بہت دفعہ آنسو نکلتے تھے، ان کو دلگیر ہوتے تھے. بچوں کی خرابی حالت دیکھ کے اور خاص طور پہ اس وقت کہ جام نگر گئے، جام نگر کے مکھی کمڑیا کے ساتھ اس وقت وزیر اسماعیل گانگ جی، وہ بھی جو رہتے تھے جوناگڑھ میں، لیکن مولا کے ساتھ مسافریوں پہ نکلے. یہ بات تو بہت مشہور ہے، لیکن کچھ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کو علم نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی حالت کیا تھی. یہ جو لاسی اور دوسرے ارد گرد کے علاقے آج کتنے گندے ہو گئے ہیں، ہم کو مولا نے یہاں سے نکال کے گارڈن میں اور ایسی ہماری جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اچھے اچھے مکان دے دیے. اس وقت ہماری مائیں گائے بکری کا چھین گوبر سکا کے اپنی انگیٹھیوں میں جلاتی تھی، کیونکہ لکڑی یا کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے. مولانا اسم علی شاہ نے جب یہ دیکھا اتنے دلگیر ہوئے کہ سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں، اور پھر مکھی کو اور وزیر کو کہتے ہیں مجھے سب گھروں میں جانا ہے. جب مکھی کہتے ہیں مولا ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، خداوند ان کے گھر اس لائق نہیں کہ تم ادھر جھاڑے، کیوں لائق نہیں، تو بھی میں جاؤں گا، میرے بچے ہیں. پر مولا تجھے بٹھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ زمین پہ سوتے ہیں، کوئی چارپائی ہوگی تو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بیٹھ سکے. یا مولا ان کے پاس چارپائی نہیں، نہیں مجھے جانا ہے. میرا خونزا کو بلا کے صاحب نے کہا مجھے آنا ہے. وہ ہاتھ باندھ کے کہتے خداوند اس برس نہیں، نیکسٹ ایئر آنا، نہیں مجھے اسی برس آنا ہے. انسسٹ کیا، کیپٹن امیر علی کو حکم کیا جاؤ ادھر بندوبست کرواؤ. کیپٹن امیر علی نے کتنی محنت اٹھائی وہاں پہنچنے کے لیے، اور ماں باپ یہ کہہ کے نہیں مجھے جانا ہے. حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی اس بات کو اس بات کے ساتھ کچھ لگاؤ ہے. جب امیر نے بہت دن کہا تو مولا کے مزید کہتے خداوند آپ کو پاؤں سے چلنا پڑے گا. صاحب فرمایا میں نے پہلے سے دو بوٹ کی جوڑیاں اسپیشل ماؤنٹین پہ چلنے کے لیے بنا رکھی ہیں. اچھا مولا آیا، مولا آیا تو آج دیکھو، آج دیکھو شمالی علاقہ یہ گلگت اور ہنزا سرسبز شاداب ہو گیا. امام جہاں پاؤں رکھتا ہے ارد گرد آبادیاں بن جاتی ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے آسمان اپنے لیے مقرر کیا سونے کے لیے، راحت کے لیے. اور آسمان جب پہلی دفعہ ہم گئے جدھر تک نگاہ جاتی تھی دوربین لگا کے دیکھو تو گھاس کا ایک تنکا نہیں تھا، بالکل ریت کا ریگستان تھا. میں نے ماتا سلامت کو ایک دفعہ پوچھا، میں بولا اماں ارے مولا کو کیا ہوا کہ یہ جگہ پسند کی. نیل ندی کے دریائے نیل کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، 500 فٹ اوپر ہے پانی کی لیول سے. یہ جگہ جزیرہ امام نے خرید لیا، عالی منزل کے اوپر اپنا نور اسلام رہنے کا مکان بنایا، اور سلطان محمد شاہ ہر برس دو مہینے جا کے رہا کرتے تھے. اور اپنی نگرانی میں مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنا مقبرہ تیار کرانا شروع کیا، اور وہاں جا کے امام سوئے. تو ماتا نے مجھے جواب دیا، میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ یہ جگہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. جہاں امام آج امام سلطان محمد شاہ سوئے ہیں وہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. اور موسیٰ نبی کے چلے جانے کے بعد فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر خدا کے غضب اترا، ارد گرد تمام علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا ریگستان بن گیا. لیکن آج جا کے دیکھو 57 کے بعد، آج اس بات کو کتنے ہوئے 33 ایئرز ہوئے، آج ہر جگہ آپ کو ہریاور نظر آ رہی ہے. اماموں کے قدم پڑتے ہیں اور ارے اس دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد بھی جو اماموں کے مبارک جسم ہوتے ہیں یا نبیوں کے مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی بھی رحمتیں اور برکتیں چاروں طرف پھیلتی رہتی ہیں. پیر حسن کبیر دین اچھ کے اندر سوئے ہے. اس کے پہلے اچھ میں ہر سال قحط پڑتا تھا, کھانا پینا ملتا نہیں تھا, بارش نہیں ہوتی تھی. پیر حسن کبیر دین جب سے سوئے ہیں ارد گرد کا یہ علاقہ 500 میل میں آباد ہو گیا. پھر صدر دین سوئے ہیں, پھر شمس الدین سوئے ہیں, نبی کریم کا ذکر دیکھ لو مدینہ میں سوئے ہیں, مولا علی مرتضی نجف اشرف میں سوئے ہیں. جہاں جہاں امام و نبیوں کے بدن پڑے ہوئے ہیں ارد گرد حفاظت اور آبادی ہوتی ہے. ظاہری طور پہ بھی امام کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں بڑی برکتیں ہوتی ہیں, اور ہم اسماعیلی تو نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک امام سو جاتا ہے فوراً وہی نور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے. جب یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں. مولانا حضر امام نور ہے, اس کا بدن جو ہے وہ کپڑے ہیں, اور اس کے جو کپڑے ہیں یعنی اس کا جو بدن ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ اور پاک ہے. اگر اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور اس امام نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 90% بھائی بہن ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو مولا کا ہاتھ لگا ہے, کسی کو مہمانی میں, کسی کو چھانٹے میں. محمود غزنوی بادشاہ, افغانستان کا بادشاہ, ایک دن شکار پہ نکلا اور شکار پہ جاتے جاتے ہرن کے پیچھے پڑا, ساتھی چھوٹ گئے, غائب ہو گیا, گم ہو گیا. بڑی مشکل سے سورج کا حساب کر کے چلا آتا تھا تو اپنے شہر کے دروازے کے نزدیک ایک بہت ہی بوڑھا آدمی لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا, گدھے کے اوپر رکھنے کی طاقت نہیں تھی. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ شہنشاہ ہے. گھوڑے نزدیک آیا تو یہ کھڑا ہوا. کیا تکلیف ہے بوڑھے بزرگ؟ اس نے کہا کہ تم نیچے اتر کے میری مدد کرو. گھوڑے سے نیچے اترا, دونوں نے ہاتھ لگایا, گدھے کے اوپر لکڑی کا گٹھا رکھا. اب بادشاہ اس کو پوچھ رہا ہے, اس بوڑھی عمر میں کمر جھکی ہوئی ہے, تم اتنی محنت کا کام کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے کیا کروں, میرا جوان بیٹا گزر گیا, اب میرے یہ پوترے پوتریاں, ان کو رزق تو دینا ہے, بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں, تو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے اٹھا لیتا ہوں. بادشاہ کے دل میں رحم آیا, پوچھا کہ یہ کتنے میں بیچو گے؟ کہ بس یہی کوئی 4-8 آنے 6 آنے مل جائیں گے. یوں باتیں کرتے کرتے شہر کا دروازہ آیا, یہ گھوڑے کے بیٹھ کے چلا گیا, اور وہاں جو شہر کا وہ دروازے پہ رکھوال تھا, چوکی دار تھا, کوتوال, اس کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو شہنشاہ ہے. سلام کیا, اس کو کہا دیکھ پیچھے ایک بوڑھا آتا ہے, اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ. اب جب یہ ادھر پہنچا تو چوکی دار یہ سمجھنے لگا کہ ضرور اس نے کوئی جرم کیا ہے, خود دبایا اس کو. اس نے کہا کہ مجھے, میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے چھوڑ دو, تم ایسا کرو ہم بیچتے ہیں, آدھے پیسے تم لے لو. اگر بادشاہ بیچ میں نہ ہوتا تو شاید وہ مان جاتا, لیکن اس کو پکڑ کے لے گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ اتنی دیر میں تیار ہو کے شاہی لباس پہن کے دربار میں آیا. شام ہونے میں ابھی تک دیر تھی. بوڑھا کھڑا ہے, بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ بوڑھے کے فوراً کان کھڑے ہوئے, کہنے لگا یہ آواز تو اس مرد کی ہے جس نے لکڑیاں اٹھانے میں مدد کی. ارے یہ تو میرا بادشاہ ہے. دل میں بہت خوش ہوا, کہتے حضور ایک سونا مہر کی ایک لکڑی, تیوریاں ڈالی, ایک سونا مہر کی ایک لکڑی. امیر وزیر بھی کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا دماغ ٹھیک ہے, بھائی 4-6 آنے کی لکڑیاں روپیہ مانگ لو تم, اس کا ایک سونا مہر کی ایک لکڑی. کہتے سرکار یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں جو 4-6 آنے میں بکتی ہیں, تو یہ کون سی لکڑیاں ہیں؟ کہتے ہیں ان لکڑیوں کو شہنشاہ کا ہاتھ لگا ہے, اس لیے ایک لکڑی ایک سونا مہر کی. اگر لکڑی کو دنیا کے شہنشاہ کا ہاتھ لگتا ہے اور وہ سونا مہر کی قیمت بن جاتی, محمود غزنوی نے اس کو کہا کہ اس کی لکڑیاں گن کے اتنی سونا مہریں دے دو اس کو، اس نے میری عزت بڑھا دی ہے. تو دینداروں، دو جہان کا شہنشاہ اگر ہم کو ہاتھ لگا دے رہے تو ہماری قیمت کیا ہوگی؟ ارے فرشتے ہم کو سلام کرے. حضر امام کا ہاتھ لگا ہے، کسی کے کندھے پہ، کسی کے سر کے اوپر، کسی کو چھانکا دیا ہے. ہمارے جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور ہم ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، ہم اپنے امام کی قدر نہیں کرتے، اس کے دست شفقت کی برکت والے ہاتھ کی قدر نہیں کرتے. مگر نہ ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، حضر امام کے فرمان پہ عمل کیا جائے. حضر امام جو چاہتا ہے اس کو خوش کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے رہے ہیں. مرنا تو ہائے دیندارو، کفر میں ہم مریں کہ ایمان میں مریں، امیر بن کے مریں کہ غریب بن کے مریں، ہر بشر کو مر جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی محبت میں مریں، کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی محبت میں زندگی گزاریں، کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی وفاداری میں رہیں، کیوں نہ اس کو ظاہر میں بھی خوش کریں، باطن میں بھی خوش کریں. دنیا تو رہے گی یا نہ رہے گی، ارے آؤ جماعت خانے آؤ، اس کو سلام کرو. سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو، سارا دن اس کے خیالوں میں رہو. آپ دیکھو ہم بدیوں سے بچیں گے، برکتیں ملیں گی، دل کی سکون و شانتی ملے گی، راحتیں ملے گی، جو مانگو گے ملے گا، آسمان کی سلطانیاں ملیں گی، رحمتیں اتریں گی. ہر بدیوں برائیوں سے بچنے کے علاوہ آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی. آج ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی بھکاری نہیں ہے، کیا یہ کم بات ہے؟ مولانا حضر امام آپ کے اوپر رحمت کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، اپنا فرمان بردار مومن بنا رہے، دن و دنیا کی برکتیں دے رہے. مولانا حضر امام تمام آفتیں بلائیں دور کرے. مولا آپ کو زہر باطن میں اپنا نور عطا کرے، آپ کی عبادت بندگی قبول کرے. مولانا حضر امام دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرے. مولانا حضر امام ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضر امام عبادت میں رکھے. مولا زہر باطن دیدار نصیب کرے. اے جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تم پامو امام، مشرق من تو کافر کہیے، مو بنا دل قرآن الہی بھید تنتا وجام لیجے. ہے زندہ.